الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صلوات پڑھ لے محمد والے تمام تعریفیں خدائے قدیر کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام خاندان شبیر کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بصره مولیه الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. شکر پروردگار حسین کے ساتھ ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے حاضر خدمت, اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ لطف و کرم میں نہ تو جملے تولے جاتے ہیں نہ الفاظ گنے جاتے ہیں, خلوص قلب کے ساتھ جو اگر ہدیہ امام کی خدمت میں پیش کیا جائے تو امام علیہ السلام اسے قبول فرما لیتے ہیں. آپ کی خدمت مقدس میں طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ایک سبق شروع کیا ہے اور سبق ہے عقیدہ و عمل کے عنوان سے. سورہ فاتح کی آیت نمبر 10 کے ساتھ ربط قائم کرتے ہوئے ہم اور آپ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور آج اپنے عنوان کے آغاز سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پھر بیان کر دیا جائے. کل بیان کیا گیا سورہ واقعہ کی تلاوت کے حوالے سے ایک روایت اور حکایت کو ملاتے ہوئے, اور آج سورہ مبارکہ یاسین بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ مبارکہ یاسین کے بارے میں ایک سے زیادہ روایات موجود ہیں, اللہ کے رسول کی بھی, مولا متقیان کی بھی اور دیگر ائمہ اہل بیت کی بھی. ہماری اور آپ کی مشکلات و مجبوریاں بہت زیادہ ہیں, اور ان مشکلات و مجبوریوں میں کوئی پریشان ہو تو ہو مگر آل محمد کے چاہنے والے پریشان ہوں یہ کچھ مناسب نہیں لگتا. جو صاحب شان ہوں وہ پریشان کیوں ہوں, ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ اگر ساری زندگی یہ کائنات کے برابر لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں تو کبھی خزانہ علوم آل محمد ختم نہ ہو. البتہ باتیں بڑی آسان سی ہیں, مثال اس طرح سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ مبارکہ یاسین کے فضائل کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا تو آپ کے سامنے جو مخاطب تھے, جو آپ کے سامنے موجود تھے, مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی سورہ یاسین کے اتنے فائدے یہاں تک کہ شمار کرتے کرتے 10 فائدے بیان کیے گئے. 10 فائدے معصوم اول نے معصوم ثانی سے بیان فرمائے, یوں کہیے کہ بعد از خدا بزرگ نے بیان کیے اور بعد محمد بزرگ نے سماعت کیے. کہنے والے کو محمد کہتے ہیں, سننے والے کو علی کہتے ہیں. اب اگر ان دونوں کے بعد بھی انسان کو یقین نہ آئے تو پھر خدا ہی حافظ صلوات پڑھے محمد والے محمد. لیکن اور روایت کو پورا بیان کیجئے تو طویل وقت چاہیے، میں خلاصہ کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ یا علی، اگر کوئی انسان روٹی چاہتا ہو، بھوکا ہو اور خدا سے روٹی طلب کرنا چاہے، سورہ یاسین پڑھے، خدا کہیں نہ کہیں سے اس کے رزق کا انتظام کر دے گا. اگر پیاسا ہو، پانی طلب کرے، خدا کی بارگاہ میں سورہ یاسین پڑھ کر خدا اس کی پیاس کے بجھانے کا انتظام کر دے گا. اگر لباس کی احتیاج ہو، صاحب احتیاج لباس ہو، اس کو لباس چاہیے ہو، سورہ یاسین پڑھے، خدا لباس اس کو عطا کر دے گا. اگر انسان مریض ہو، شفا چاہتا ہو اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگے، خدا اس کے لیے مرض کو دور کرتے ہوئے شفا نصیب کر دے گا. اگر انسان راستہ بھول گیا ہو، راستہ معلوم کرنا ہو، تو شاید گوگل سے ملے نہ ملے، سورہ یاسین سے مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے گوگل بھی صحیح کہتا ہو، مگر ہمیشہ ہمیشہ گوگل صحیح نہیں بھی کہتا ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہے. یا میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ گوگل نے تو بتایا تھا کہ عباس ٹاؤن کا راستہ کون سا ہے، گوگل کو کیا پتا کہ محرم کی آمد ہے، راستے میں رکھے گئے کنٹینرز نے راستہ بند کر دیا ہے. تو راستہ بند ہونا بتانا اس کے بس میں نہ تھا، بس وہی بتائیں گے کہ کھلا کہاں سے ہے اور بند کہاں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اگر راہ گم شدہ، راستہ بھول جانے والا نیٹ نہ رکھتا ہو، گوگل سے معلوم نہ کر سکتا ہو اور سورہ یاسین پہ یقین بھی رکھتا ہو، پڑھے ہی سورہ یاسین، اور مجھے یقین ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے گا، یاسین مکمل نہیں ہوگی، راستہ سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مکمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مگر روایت کے الفاظ یہی ہیں. اگر کوئی قید میں ہو اور قید سے رہائی چاہتا ہو، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، قید سے رہائی کے اسباب بن جائیں گے. اگر کوئی ازدواج نہ رکھتا ہو اور ازدواج چاہتا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ازدواج کے اسباب ان شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے مرحوم کی مغفرت ہو جائے، اس کے لیے خدا جنت کا راستہ آسان کر دے، تو وہ تلاوت کرے سورہ یاسین کو برائے مرحومین، تو خدا مرنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا. امام بیان کر رہے تھے، مولا سن رہے تھے. سورہ یاسین برائے وسعت رزق، بہت سارے طریقے بیان کیے علماء نے. مشکل یہ کہ ہم اور آپ سورہ یاسین پڑھتے تو ہیں، مگر اس کے شاید وہ جو طریقے کار مختلف ہیں، حتیٰ کہ اس کے شروع کرنے کے دن بھی مختلف ہیں، حتیٰ کہ اس کے ختم کرنے کے انداز مختلف ہیں. سارے ختم ہائے سورہ یاسین بیان کرنے کے لیے تو پورا عشرہ پڑھنا پڑے گا. اس حد تک دعائیں اس میں الگ سے شامل کی گئیں کہ کہاں کہاں روکا جائے گا آپ کو اور کن دعاؤں سے آپ کو قریب کیا جائے گا. البتہ خالی اشارہ کرتے ہوئے آسان طریقہ کہ اگر کوئی انسان بہت پریشانی میں ہو، بڑی مشکل میں ہو، کوئی ایسی مشکل ہو جس کے دفع کرنے کے لیے وہ توسل کرنا چاہتا ہو، تو انتخاب کرے کہ 5 دن کا عمل مکمل کرے گا، اور 5 دن کے عمل میں ہر روز 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر 1 پنجتن پاک میں سے ہستی کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے گا. یعنی اول پنجتن سے لے کر آخر فرد پنجتن تک، ختمی مرتبہ سے لے کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تک. روز 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت 1 معصوم کی خدمت میں ہدیہ. اور اب پنجتن کے تمام جب نام مکمل ہو جائے، 5 دن پورے ہو جائے، تو پھر اپنی حاجت طلب کرے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایک طریقہ یہ بھی انسان کے لیے بیان کی کہ اگر رزق میں برکت کے لیے شروع کرنا چاہتا ہے بطور عمل کے، تو جمعرات کا انتخاب کرے، اور جمعرات کے دن سے انتخاب کرتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرے، اور جب پہنچے آیت سلام قولم من رب الرحیم پر، تو اس آیت کی تکرار کرے 70 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، غالباً آیت نمبر 59 ہے، چیک کر لیجئے گا بھائی، یہ تو مشہور سورہ ہے نا، یہ تو آپ چیک کر سکتے، سلام قولا من رب الرحیم۔ جب اس مقام پر پہنچے آغاز میں کیا کرنا، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھے اور شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ درود کی تلاوت کرے، ایک تسبیح کامل یعنی کہ 100 ٹائم درود پڑھے پہلے۔ پھر سورہ یاسین میں جب پہنچے سلام قولم میں رب الرحیم کی آیت پر رک جائے، اور رکنے کے بعد اس آیت کو ریپیٹ کرے، دہرائے 70 ٹائم، اور پھر سورہ مکمل کر کے خدا سے رزق میں برکت کی دعا مانگے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کو جب بھی کبھی حدیث جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کرو گے اس میں برکتیں ہوں، یا بعض علماء کے اعتبار سے امام تقی جواد کی بارگاہ میں حدیہ کرتے ہیں تو رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ بہرحال تمام باتیں ہیں، رزق میں برکت کا ایک سہارا قرآن اور اہل بیت دونوں ملاتے ہوئے کیجئے، انشاءاللہ کامیاب بھی ہیں اور کامران بھی۔ تلاوت پڑھ لیں محمد والے، یہ تو بات تھی وسعت رزق کے حوالے سے۔ اور پھر ایک سوال جو کل مجھ سے کیا گیا، اس سوال کا جواب انتہائی اختصار کے ساتھ سورہ مبارک النحل کی آیت نمبر 87۔ سوال یہ کیا گیا، سوال پہلے سن لیجئے پھر آیت پڑھتے ہیں، کہ علم کی تعریف کیا ہے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا دیگر انسٹیٹیوٹس میں جو انسان ایجوکیشن لے رہا ہے، وہ علم ہے یا کوئی اور اس کی تعریف کی جائے گی، علم کیا ہے؟ تو علم کی تعریف کے لیے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں پروردگار نے سورہ مبارک نحل میں کیا اعلان کیا۔ وہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس طرح سے نکالا، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح سے باہر نکالا کہ تم کوئی شے نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، تو جو نہیں جانتے تھے وہ شے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جاننا شروع کیا کیسے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس نے تمہارے لیے تین ایسے اعضاء قرار دیے، ایک سماعت کا، ایک بصارت کا، ایک قوت فکر کا، کہ جس کے ذریعے تمہیں علم حاصل ہونے لگا، شاید کہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن سکو۔ آیت کے آخری حصے کا ترجمہ۔ تو اب یہ رہا مسئلہ کہ اگر یہی علم ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو آئیے پھر ایک آیت اور بھی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ترتیب غلط تو نہیں ہو گئی، صحیح پڑھ رہا ہوں نا، الرحمن خلق الانسان علم القرآن، یہ صحیح ہے یا الرحمن علم القرآن خلق الانسان؟ خلقت انسان سے پہلے علم، ہم تو سمجھ رہے تھے شاید کہ جب اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرانا ہو تو کہتے ہیں جب سے بچے کی ولادت کی تاریخ کا تعین کچھ ہو سکتا ہو، علم طب کی صلاحیتوں کے اعتبار سے میڈیکل سائنس کے اس ماحول میں کہ بھائی متوقع ڈیٹس کیا ہو سکتی ہیں پیدائش کی، اس کے لحاظ سے 2 سال پورے کب ہوں گے، 2 سال پہلے نام لکھوا دو، اتنے سلسلے تعلیم کے آگے بڑھ چکے۔ خدا تو کہتا ہے کہ الرحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، پھر انسان کو خلق کیا، اور انسان اور ہے، ایک انسان اور ہے، فاللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، باقی سارے انسان وہ جو ماؤں کے پیٹ سے نہ جاننے والے آئے تھے پھر بعد میں جاننا شروع کیا، اور ایک انسان وہ کہ جو ماں کے پیٹ سے آیا نہیں تھا مگر پہلے خدا نے اسے علم قرآن عطا کر دیا تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجبوری یہ ہے ہمارے یہاں تمام آیتوں میں ترجمہ علم کا ایک ہی کیا جائے گا، مجبوری یہ ہے، سارے لفظ علم کے ترجمے ایک کیے جاتے ہیں. اب آئیے آیتوں کے سہارے کے ساتھ روایت پر آ جائیے، اور روایت میں معصوم کے الفاظ کہ انما العلم ثلاثۃن، انما العلم، میں اپنی بات کو ربط دوں گا اپنے عنوان سے اتنی خاموشی کے ساتھ کہ سوال کا جواب بھی پورا ہو جائے گا اور ہم بغیر کسی درمیان کے الفاظ کے وہاں پہنچ جائیں گے. انما العلم ثلاثۃن، انما تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی دوستی انما سے ہے، کوئی اور انما جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، جتنا مولا کا چاہنے والا انما جانتا ہے اتنا کوئی انما کہاں جانے گا. انما العلم ثلاثۃن، صرف اور صرف علم تین باتوں کا نام ہے. کہ جو آپ اسکول میں کالجز میں پڑھ رہے ہیں یہ معلومات ہیں، انفارمیشن آپ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، یہ وہ طریقہ کہ جب تک آپ اس قابل نہ ہو جائیں کہ سمجھنے لگیں، سننے لگیں، دیکھنے لگیں، تب کہیں جا کر آپ سیکھ پاتے ہیں. یعنی یہ سلسلہ خلق ہے، سلسلہ امر نہیں ہے. ایک علم خلق ہے اور ایک علم امر ہے، ایک درجہ بدرجہ آتا ہے اور ایک اچانک سے خدا چاہے تو آ جاتا ہے. مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے بتائیے کہ حضرت میثم ابن یحییٰ تمار کی مثال دوں یا روشید حجری کی مثال دوں، یا چلیں خدمت حضرت ابو ہاشم جعفری کے پاس، یا اس طرح کے بہت سارے صاحبان خواص معصوم تھے جو خاص تھے معصوم کے لیے، کیا معصوم نے انہیں کوئی قاعدہ پڑھایا تھا؟ معصوم نے بٹھایا ہو پڑھو الف، الف کے بعد کیا آتا ہے گا؟ بے، اور اس کے بعد آخر حروف تہجی تک پڑھایا ہو؟ ہم نے کسی، ہاں امام نے پڑھایا بھی ایسا نہیں، مگر پڑھایا کسی اور کو ہے، عطا کسی اور کو کیا ہے. تو جو پڑھنے کے قابل تھے انہیں پڑھایا گیا، اور جو عطا کے لائق تھے انہیں عطا کیا گیا. تو ایک علم وہ ہے جو معلومات کا نام ہے، جو انسان کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. جب تک انسان پڑھنے قابل نہ ہو جائے پڑھ نہیں سکتا. پوچھئے کہ داخلے میں، اسکول میں داخلے سے پہلے آپ کو ایک علم دیا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ کہ جب بالکل آغوش ماد میں فرسٹ ڈے تھا، اس دن اذان پڑھی گئی تھی اور اقامت پڑھی گئی تھی، یہ علم تھا یا عمل؟ بلوات پڑھے محمد و آل محمد، کیا تھا یہ؟ عمل تو ہو نہیں سکتا، عمل کے لیے تکلیف کا عنوان شرط ہے کہ مکلف ہو جاؤ پہلے، اور علم کے لیے مکلف ہونا شرط نہیں ہے. تو بچپن میں آغوش مادر میں جب آپ نے اذان و اقامت سنے تو اس کا علم آپ کو عطا کیا گیا، اور اسی علم کے ساتھ ابھی کچھ جانتے نہ تھے، سمجھتے نہ تھے، اس کے باوجود، اس کا مطلب ہے اذان و اقامت کسی اور کے لیے تھی اور اسکول میں داخلہ کسی اور کے لیے ہے. وہ کوئی امری مخلوق تھی، یہ کوئی خلقی مخلوق. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم آ گئے وہاں پہ، ہم اپنے عنوان پر آ گئے، اور ہم کل آپ کو چھوڑ گئے تھے لفظ امر کی بحث میں، اور اس پہ جانے سے پہلے، اس کی وضاحت پانچ اقسام تک پہنچنے سے پہلے، آئیے لفظ امر کا استعمال خدا نے کہاں کہاں اس طرح مکمل کیا. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام، یہ بتائیے کیا یہ اول مخلوق ہیں نہیں اول مخلوق نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ مبارکہ آل عمران پڑھیے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ آل عمران میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو جب بیان کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, بے شک کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح سے ہے. خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا, تو مٹی آدم سے پہلے تھی, آدم مٹی کے بعد بنے. اور مٹی خالی مٹی نہیں تھی بلکہ مٹی ایسی تھی جس میں آواز بھی آتی ہو, تو آواز آنے کے لیے پانی کا ہونا شرط ہے, تو پانی بھی پہلے تھا مٹی بھی پہلے تھی. اور مٹی اور پانی ملا کر آواز جب تک آتی نہیں جب تک کہ ہوا موجود نہ ہو جو اسے خشک کر کے آواز کے قابل نہ بنائے. تو آدم سے پہلے یہ تینوں اشیاء موجود تھیں. اب رہا سوال, آدم مٹی سے بنے, مٹی کس سے بنی؟ وہی جو میں کل آپ کو حیران و پریشان کر رہا تھا, مٹی کس سے بنی؟ تو آئیے روایت سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مٹی کس سے بنی؟ ابھی ہم جسم کی بات کر رہے ہیں, آدم علیہ السلام کے جسم کی بات کر رہے ہیں, آدم کو بنایا مٹی سے. آیت پوری پڑھ دوں پہلے, ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. مٹی سے بنایا تھا مگر مٹی سے بننے والا آدم نہیں تھا, آدم کی مورت تھی. پھر جب ہم نے اس سے کہا کن ہو جا تو وہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے مورت اور ہے صورت اور ہے. مورت مٹی سے بن سکتی ہے مگر جیتی جاگتی صورت مٹی سے نہیں بن سکتی, اس کے لیے کوئی ہو جو کن کہے. اس کن کی تلاش میں ہم چلیں گے اور اسی سے لفظ امر کی وضاحت مکمل ہوگی. مگر جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا, اور مٹی کس سے بنی؟ اللہ کے حبیب کی روایت کے الفاظ, عبداللہ ابن مسعود سوال کر رہے تھے حق کے بارے میں اور اللہ کے حبیب نے انہیں حق بتا دیا تھا اور حق دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے. پھر اللہ کے حبیب نے ان کی پریشانی کو دور فرمایا کہ کائنات کی خلقت سے پہلے, کائنات کی خلقت سے 2000 سال پہلے, 2000 سال پہلے, ہمارے اور آپ کے سال نہیں یہ خدا کے سال, 2000 سال پہلے خدا نے میرے نور کو خلق فرمایا اور میرے نور سے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا. اور روایت پوری آپ نے سنی ہوئی, ریپیٹ نہیں کر رہا, خالی اشارے کر رہا مکمل. اس نور کو شگافتہ کیا, بریک کیا, پنجتن کے انوار میں ہر نور کو بریک کیا گیا, اور ہر نور کو بریک کرنے کے بعد مالک نے مختلف اشیاء کائنات بنائی. زمین و آسمان بھی پنجتن کے نور سے بنے. زمین پر اگر تراب ہے اور آدم بنے تراب سے ہیں, اب کیا کہیے, اگر آدم تراب سے ہوں تو یہ تراب سے ہیں, کوئی ہو جو ابو تراب بھی ہو. تو تراب سے ہونا اور بات ہے اور بو تراب ہونا صلوات پڑھے محمد وان اور بات ہے. اللہم صل علی محمد. سورہ الحجر پڑھیے آیت نمبر 29. پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یا واقعہ مختلف مقامات پر بیان کیا. ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں, کبھی غور کرتے کبھی غور نہیں کرتے. اذا سویتہ، اور جب میں آدم کے وجود کو متوازن کر لوں۔ الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، مجبوری ہے، اور اسی مجبوری سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جب کبھی عربی زبان کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے اردو کے قلب میں یا قالب میں، تو بسا اوقات ترجمہ آدھا ہوتا ہے، بسا اوقات ترجمہ آدھا بھی نہیں ہوتا۔ بہت غور کیجئے گا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب ہم نے آدم کے وجود کے لیے، فرماتا خدا کہ میں نے جب اسے سَوَّيْتُهُ، میں اسے متوازن کر دوں آدم کے وجود کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور میں اس میں ڈال دوں اپنی روح کو، پھونک دوں اپنی روح کو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو ایک ہے آدم کا جسم، ایک ہے آدم کی روح۔ حضرت آدم پر خدا نے اپنے دونوں ہاتھ استعمال کیے، کل کی بات سے یاد ہے، گھبرائیے گا نہیں، دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے خلق اور ایک ہاتھ سے امر۔ خلق اور امر نے مل کر آدم کو بنایا۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی خلق اور امر ملے ہیں، اور آئیے قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر خدا نے استعمال کیا لفظ روح کو۔ اور جب سورہ بنی اسرائیل میں جانے سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ حضرت مریم علیہ السلام، سورہ مبارک مریم آیت نمبر 17, 18, 19 اور 20 پڑھیے، فَإِذَتْ تَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور جب وہ باقی لوگوں سے دور ہٹ کر پردے میں چلی گئیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنی روح کو، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا اپنی روح کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ہماری روح جب ان کے سامنے پہنچی تو بالکل ایک انسان کی شکل میں سامنے آ گئی، اور جیسے ہی بشر کو دیکھا، سویین بشرن سویا، جیسے ہی اپنے سامنے آپ نے بشر کو دیکھا، تنہائی میں معصومہ پاکیزہ خاتون، صاحب عفت خاتون، تنہائی میں ساری قوم سے الگ، اچانک اپنے سامنے دیکھا بشر کو، تو کہنے لگی کہ میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تم سے، اگر تم متقی ہو۔ آنے والا کہتا ہے میں تو تمہارے رب کا نمائندہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں پاکیزہ غلام یا بیٹا عطا کر دوں۔ لاؤ توحید کو درمیان میں، یہ آنے والا خدا تو نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، اے خدا، اگر بیٹا حسین عطا کریں تو تمہیں شکایت ہو جائے، اگر بیٹے کی حیات عباس سے ملے تو پریشانی ہو جائے۔ آؤ آیت پڑھو، آیت تو کہتی ہے جب ہم نے اپنی روح کو بھیجا۔ اب ترجمہ کیا کیجئے گا، اگر اللہ کی روح آ گئی تو یہ روح اردو والی نہیں ہے، اگر اردو والی ہو تو روح آ جائے تو اللہ کہاں رہ گیا پھر؟ ہم نے اپنے روح کو بھیجا، کس کی طرف؟ مریم کی طرف، اور وہ ان کے سامنے پہنچ کر بشرن سویا ہو گئے، بالکل انسان کی شکل میں۔ اور جب انسان کی شکل میں ہو گیا تو جناب مریم کو اس سے خوف ہوا، کہنے لگی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تمہارے وجود سے یہاں پر، اگر تم تقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو کہنے لگے جواب میں کہ میں کوئی انسان تو نہیں ہوں، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، انا رسول ربی کی، میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ لے احبا لکی، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا، نہیں، لے احبا لکی، تاکہ میں تمہیں دے دوں۔ اگر حضرت مریم کو بیٹا دینے والا اس طرح سے مخاطب ہو رہا ہو اور کسی کی توحید خطرے میں نہ ہو تو محمد و آل محمد اگر عطا کر رہے ہوں تو پریشانی ایسی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، میرا موضوع یہ ہے نہیں، الفاظ کیا، روحانا اللہ نے اپنی روح کو بھیجا، روحی روح ہی، پورے قرآن میں لفظ روح کا استعمال، کبھی صیغہ غائب کے ساتھ روح ہی، کبھی صیغہ متکلم واحد کے ساتھ روحی، کبھی صیغہ متکلم مال غیر کے ساتھ روحانا، پروردگار روح ہے کیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مالک، حضرت آدم کا واقعہ ہو جب تو بتا رہا ہے کہ تو نے اس میں اپنی روح ڈال دی، تو ایک بنایا جسم، ایک ڈالی روح، تو روح بنائی تھی مٹی سے، کہا جو مٹی سے بنے وہ خلق ہے اور جو نہ بنے، آسان کر لیتے ہیں بات کو، بڑی آسان سی مثال ہے، بات یہ ہے کہ خلق میں قوانین چاہیے، ان قوانین کے تحت میں ایک وقت چاہیے، ٹائم اور اسپیس، کسی بھی شے کو بنانے کے لیے کہاں بنائیے گا اور کب بنائیے گا، تو ٹائم بھی چاہیے اور اسپیس چاہیے۔ خلق میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے بغیر بن نہیں سکتا، اور امر کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس سے پہلے بن جاتا ہے، البتہ جیسے ہی بنتا ہے پھر وقت کا اور زمان کا اور زمین کا یعنی مکان کا محتاج ہو جاتا ہے، اسے کچھ تو چاہیے جہاں استقرار کرے، اس لیے پہلے ظرف بنا پھر مظلوم صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مالک نے دو کام کیے، ایک تو ان دونوں کو بنایا خلق کے اعتبار سے، اور امر کا کام یہ کیا کہ حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے بنایا، تو یہ امر تھا، نہ ماں ہے نہ باپ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا بغیر باپ کے، تو امر تھا، تو خلق اور امر دونوں نے مل کر مکمل کیا، آدم کو اور حوا کو اور حضرت عیسیٰ کو۔ اب سوال پیدا ہو گیا، پروردگار یہ تو بتا دے کہ روح کیا ہوتی ہے، تو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 الفاظ کیا ہیں، آیت نمبر 81 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سب کے سب آپ سے آ کر پوچھتے ہیں، حبیب اے رسول خدا بتائیے روح کیا ہوتی ہے۔ آج کل بہت سارے آپ کو ملیں گے روحانی بابا یا روحانی بابا، ان سے پوچھیں کہ روح کا ترجمہ تو بتائیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ روح کا ترجمہ کیا ہے، کیسے کیسے مل رہے ہیں آپ کو، کہ جو روحانی عمل بتا رہے ہیں آپ کو، روحانی عمل، روح کی تعریف قرآن نے عجیب انداز سے کی ہے، یسألونک عن الروح، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، حبیب کہیے کہ روح امر ربی ہے، میرے رب کے امر میں سے ایک چیز کا نام روح ہے، سارے امر کا نام روح نہیں ہے، اگر سارا ہی امر روح ہو تو الروح امر ربی، من نکال دیجیے پھر آپ سے، جب تک من پڑھا جاتا رہے گا تب تک بازیت سمجھ میں آتی رہے گی، امر خدا روح سے بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر، آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو ہم کل پڑھ رہے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 49 پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی شکل جیسی مورت، فانفخ فیہ، اور میں اس میں کچھ پڑھ کر دم کر دیتا ہوں، فیکون طیرن باذن اللہ، بس یہ پرندہ ہو جائے گا اللہ کے امر سے یا اللہ کے اذن کے ساتھ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ تو بنایا اور اس میں اپنی پھونک بھی مار دی، مگر پرندہ اڑ نہیں سکتا جب تک کہ امر الہی نہ ہو جائے۔ اب میں کیا آسان الفاظ کو استعمال کروں، یہ کچھ ایسے کوٹس ہیں، کچھ ایسے خاص الفاظ ہیں جو خدا نے کائنات کے نظام کو بنانے کے بعد صاحبان ہدایت کے لیے لفظ علم کے ساتھ عطا کر دیے۔ اور اسی لیے سورہ مبارکہ انا انزلنا میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمر، من کل خلق نہیں، یہ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہ آمر لے کے آ رہے ہیں، تو خلق ہر ایک کے پاس آ سکتا ہے، امر صرف صاحب امر کے پاس آئے گا، امر صرف صاحب امر کے پاس آئے گا۔ اللہم صل علی محمد۔ یسألونک عن الروح، اور اسی سوال پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پروردگار نے اپنے امر کی ایک وضاحت کی کہ امر میں سے ایک حصہ کے نام ہے روح، من امر ربی، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ انسان مکمل نہیں جب تک کہ جسم کے ساتھ روح نہ ہو۔ سورہ مومن آیت نمبر 14 پڑھیے، تو پروردگار نے اس انسان کی ساری خلقت کو بیان کیا، پہلے ہم نے اسے بنایا نطفہ، پھر بنایا جمع ہوا خون یعنی خون کا لو تھوڑا، پھر بنایا ہم نے اسے جمے ہوئے خون سے ایک اور شکل بدلی، مسغہ کہہ دیا، پھر علقہ کہہ دیا، پھر عظام کہہ دیا، پھر لحم کہہ دیا، سب کچھ بنا دیا۔ سائنس کی ساری صلاحیت یہاں تک ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، سائنس یہاں خاموش ہے۔ خدا کہتا ہم نے پھر اس کو نئی چیز بنا دی، انشاء کہتے ہیں ایجاد کو، تو روح ہمیشہ ایجاد ہوتی ہے، خلق نہیں ہوتی، روح ہمیشہ ایجاد ہوتی ہے، خلق نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنے قوانین خلقت ہیں اس دنیا کے اعتبار سے، وہ تمام کے تمام انسان کے جسم سے متعلق، روح سے متعلق نہیں ہے۔ اور آج تک 3 سوال سائنس کے پاس جواب نہیں ہے، حیات کیسے پیدا ہوئی، حیات کیسے پیدا ہوئی، بگ بینگ کی تھیوری اپنے مقام پر، لیکن ایک زمانہ رہا کہ جب کہ یہ تھیوری واقعا لوگ سمجھتے ہوں کہ کچھ ایسی بات کی گئی ہے، حقیقتا اب یہ مشکل ہے سمجھنا کہ کائنات ایسا نہیں ہے کہ خدا نے بنائی ہے اور یہ اب جامد ہے، رکی ہوئی ہے، نہیں، کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اب تو ظاہر یہ صاحبان علم بھی کہتے ہیں کہ جناب ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ جتنے بھی کرات ارض ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، وہ اپنے مرکز سے دور ہٹ رہے ہیں۔ یہاں تک الفاظ استعمال کیے گئے کہ جتنی دیر میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ 2 لائنیں جملے بولیں، اتنی دیر میں لاکھوں کلومیٹر زمین، یہ پورا یونیورس بڑھ چکا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کائنات۔ آیا قرآن میں اس کی آیت موجود ہے یا نہیں؟ خالی ہم اسی پر اکتفا کر لیں گے، جناب کسی نے ریسرچ کی کہہ دیا ہم نے قبول کر لیا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، امام صادق علیہ السلام کے الفاظ سن لیجیے، بولے آپ نے فرمایا کہ 10 لاکھ آدم خدا نے بنائے اور 10 لاکھ عالم بنائے، 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ عالم، اور یہ بھی اردو کے لحاظ سے ترجمہ کرتے ہوئے، 10 کا مطلب 10 ہے یا 10 کا مطلب کثرت ہے؟ آج زمین ایک کرہ، اور ایسے کتنے کرے کھربوں بنائے اللہ نے، کھربوں بنائے، ہر کرے پر آبادی اور آبادی کے لیے آدم، ہر کرے پر آبادی، آبادی کے لیے ایک آدم، اور اب آدم تو ہر کرے کا الگ الگ ہے مگر خاتم ایک ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد۔ سورہ زاریات پڑھیے، 47 نمبر کی آیت ہے، اور بہت غور سے پڑھیے گا۔ والسماء بنیناها بأیدٍ، اور آسمانوں کو ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آسمانوں کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس آسمانوں کو مسلسل پھیلائے جا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کائنات کی حرکت کا نظریہ پیش کیا، کائنات پھیل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، جب تک کائنات ایکسپینڈ کرتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، جہاں تک پھیلے گی ذکر آل محمد وہاں تک پہنچے گی۔ اس لیے کہ رب بھی ایک ہے، الحمدللہ رب العالم نہیں، دو عالم نہیں، تین عالم نہیں، عالمین، جتنے عالم خدا نے بنائے رب سب کا ایک ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا، اور جتنے عالم رب نے بنائے رب بھی ایک ہے اور محمد بھی ایک ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ محمد ایک ہو اور آل محمد ایک نہ ہو؟ اس لیے کائنات کی وسعت کے اعتبار سے انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنا عرصہ ہو چکا کائنات کو پھیلتے پھیلتے۔ بڑی چھوٹی سی مثال دی سائنس دانوں نے سمجھانے کے لیے، کہ جیسے ایک بلون ہے، بلون میں ہوا نہ ہو تو سائز اور ہے، بلون میں ہوا آپ ڈالنا شروع کیجئے، بلون پر اگر بنے ہوئے ڈاٹس ہیں، سب میں چمکتے ہوئے ستارے ہیں، بلون کے اوپر جو بنے ہوئے ڈاٹس ہیں، سمجھانے کے لیے، جب آپ نے اس میں ایئر داخل کرنا شروع کی، پہلے اس کا وجود مختصر تھا، پھر پھیلنا شروع ہوا، اور جیسے پھیلنا شروع ہوا اس میں جو ڈاٹس بہت قریب قریب تھے، وہ جیسے جیسے ہوا بھرتی گئی وہ آپس میں دور ہوتے گئے۔ یہ کائنات اس انداز سے پھیل رہی ہے، اتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا جملہ حضرت آصف بن برخیہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کون سی پاورز یوز کر رہے تھے آپ؟ اور اگر آصف ایسے ہوں تو پھر حق بنتا ہے نا ہم کہیں کہ آل محمد کو پہچانا کب؟ آج تک آصف سمجھ میں نہ آئے، چھوڑی آصف کو بتائیے، جو مردہ اٹھایا تھا گائے کو ذبح کر کے، بتائے سائنس ہے کوئی گائے میں گوشت میں ایسی بات؟ اب تلاش کر رہے ہیں آپ کہ جی گائے کے گوشت میں کتنے حیاتیات ہیں، کتنے پروٹین موجود ہیں، کیا اس سے کوئی مردہ اٹھ سکتا ہے؟ اگر اٹھ سکتا ہوتا تو آپ کے سارے کام آسان ہو جاتے، پھر تو لوگ گائے کو بڑے احترام سے ذبح کرتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب پھر سورہ زاریات کے الفاظ کو کیجیے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کائنات کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ استعمال کیا، جملے فعلیہ نہیں ہے، تو کیا خدا اور کائنات بنا رہا ہے؟ جی، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، اور دن کا مطلب دن نہیں ہے، دن کی تعریفیں الگ الگ، 10 دن کے برابر ایک دن یوم حنین، 500 دن کے برابر ایک دن یوم صفین، اور 50,000 سال کے برابر ایک دن یوم قیامت، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان ہے، تو کیا کر رہا ہے وہ؟ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وہ تمام کائنات کو پھیلائے جا رہا ہے مسلسل، اور یہ کائنات بہرحال پھیلتے پھیلتے اب سوال کا جواب بھی آئے گا سامنے کہ کہاں جا کے رکے گی، کہ بس اس کے انتظار میں ہے جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، اللہم صل علی محمد. آئیے یہاں تک تو ہم نے ذرا سی بات کھول کے بیان کی کہ امر پروردگار عالم کیا ہے، روح کی کیفیت کیا ہے، خدا نے کائنات کو بنایا تو امر کا کیا تعلق تھا، اور ابھی بھی پروردگار عالم کائنات میں اپنے امر کو داخل کیے ہوئے، اس کا امر داخل کیسے ہے، کیا جو قوانین خلقت ہیں وہ توڑ رہا ہے ان کو یا بنا رہا ہے؟ تو کہیں ایسا بھی ہوا کہ اس نے اپنے امر کو داخل کیا اور قوانین خلقت کو توڑ دیا، یعنی پازیٹو کے بجائے نیگیٹو. مثال کیا ہے؟ مثال چلیے سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 69، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے جب آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ اتنی اونچی تھی کہ پرندے اوپر سے پرواز نہیں مار سکتے تھے، یعنی اوپر سے گزر نہیں سکتے تھے. جب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تو پروردگار نے آگ، نظام خلقت کا قانون کیا ہے؟ آگ جلاتی. اب آگ کیوں جلاتی ہے یہ الگ موضوع ہے، لیکن آگ جلاتی یہ بات واضح ہے. اچھا یہ اب علمی اعتبار سے ہم بحث کریں کہ جلاتی کیوں ہے، اس میں کون سے ایسے عوامل، آکسیجن، ہائیڈروجن کیا شامل ہو جاتے ہیں، تو جلا دیتی ہے یہ. لیکن نتیجہ ایک ہے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ اس کے مالیکیول کی تعریف کیا ہے، لیکن آگ جلاتی ہے یہ معلوم ہے. ایک دیہاتی کو معلوم ہے، ایک پڑھے لکھے شہری کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے. ہو سکتا ہے چائنا ایسی آگ بنا لے جو نہ جلاتی ہو، مگر جو آگ نہ جلائے اسے پھر آگ نہیں کہتے. آگ جیسا سلوات پڑھے محمد والے محمد، خیال کیجئے گا، پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں دیکھا، جب وہ آگ میں چلے گئے، قلنا قلنا تو ہم نے کہا، یا نار کونی. پروردگار نظام خلقت کے قوانین کے اعتبار سے تو بارش بھیج دیتا، اگر خدا بارش بھیجتا تو خلق ہوتا، پھر یہ امر نہیں ہوتا. اور خدا جب صاحب امر کو بچاتا ہے تو امر کے ساتھ بچاتا ہے، اس نے بارش نہیں بھیجی، وہ چاہتا تیز ہوا بھیج دیتا، ساری آگ کو اڑا کے لے جاتی، نہ ہوا بھیجی نہ پانی بھیجا. وہ چاہتا تو نظام خلقت کے قوانین کے اعتبار سے آگ کو خاموش کر سکتا تھا، اس نے عجیب کام کیا. قلنا یا نارو، کل یا ابلیس تھا آج یا نارو ہے. قلنا یا نارو کونی کونی کن، کن سے کونی ہے، جب کوئی مونس ہو تو اس کے لیے کن نہیں کہتے پھر کونی کہتے ہیں، اور آگ کا لفظ کے اعتبار سے مونس ہے. قلنا یا نارو کونی، ہم نے کہا اے آگ ہو جا، بردن و سلامن علی ابراہیم. اور اگر یہ علی ابراہیم نہ ہوتا تو قیامت تک کے لیے آگ پوری کائنات میں ٹھنڈی ہو جاتی. سب پر نہیں صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، سب پہ نہیں. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اور اب یہ تو صاحبان علم اس سے بہتر جانتے کہ بردن کے بعد سلامن کیوں کہا؟ کہ برد کا مطلب ہے ٹھنڈی. اب ٹھنڈی کتنی؟ کبھی کبھی آپ کو غصہ تو آتا ہوگا, آپ کو آفس جانا ہے اور خاتون نے کھانا نے چائے بنائی ہے اور آفس کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, آپ کہتے ہیں چائے ٹھنڈی کر دو کہ چائے بھی پی لیں اور آفس بھی چلے جائیں. بڑے ہوشیار ہیں نا آپ تو. آئیے آپ کو ایک ہوشیار سے ملوا دیتا ہوں. پہلے ہوشیار تھے عبی بن کعب, سرکار ختم یہ مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ان کو آواز دی, مسجد میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, ان کو آواز دی, یہ نماز پڑھ رہے تھے, عبی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول نے آواز دی, عبی, نماز پڑھتے رہے. پھر آواز دی, عبی, نماز پڑھتے رہے. اب جب آواز تیسری بار آئی تو انہوں نے اپنی نماز کی اسپیڈ بڑھا دی, نماز توڑی نہیں, نماز کی اسپیڈ بڑھا دی. بہت غور کیجئے گا بھائی, یا توڑتے یا جیسے پڑھ رہے تھے ویسے ہی پڑھتے رہتے, نہ ادھر والوں میں ہوئے نہ ادھر والوں میں ہوئے. بڑے ہوشیار تھے نا, اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ چائے چھوڑنی بھی نہیں ہے اور آفس بھی ٹائم پر پہنچنا ہے. تو اب عبی نے تو کارروائی کر دی کہ نماز نہ تو ویسے جیسی پڑھ رہے تھے ویسی پڑھ سکے اور نہ اطاعت محمد میں نماز توڑی, نماز جلدی جلدی پڑھی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جلدی جلدی پڑھ کے پیغمبر کے پاس پہنچے. اللہ کا رسول نے پوچھا, عبی کہاں تھے؟ کہا جی نماز پڑھ رہا تھا. ارشاد فرمائے, عبی یہ نماز تمہیں سکھائی کس نے؟ نماز کے آداب, نماز کی شرائط, نماز کے واجبات بتائے کس نے؟ کہا آپ نے. تو جو محمد کے سامنے نماز نہ سمجھ سکیں وہ اب کیا سمجھیں گے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, تو وہی آپ کا حال نہ ہو جائے. کہیں آفس جانا ہے اور چائے بھی نہیں ہے, اب چائے کتنی ٹھنڈی ہو جائے. کبھی کبھار بالکل ٹھنڈی چائے پی لیں تو نہ پینا بہتر ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے ہی بالکل ٹھنڈی ہو جائے تو شربت پی لیں یا چائے پی لیں, بات تو برابر ہو گئی. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے مالک نے جب اعلان کیا, قلنا یا نار کونی, اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی, تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی, اتنی ٹھنڈی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں کوئلوں اور ہزاروں آگ کے شعلوں کے بیچ میں سردی سے دانت بجنے لگے. ابھی پتہ نہیں کس نے دیکھا, پڑھتے ہیں مورخین واللہ عالم بالثواب, آیت کہتی ہے کہ ہم نے کب روکا یہاں پر جملہ, قلنا یا نار کونی, تم ابراہیم کو جب کانپتے ہوئے دیکھو جب ہم نے روکا ہو جملہ. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, تو یہاں تو پروردگار نے آگ سے خطاب فرمایا, اس کا مطلب اس کے پاس اختیار ہو نظام خلقت کے قوانین میں اس کو بریک کر سکتا ہے, آگ بھی ہو اور جلائی بھی نہیں. آئیے چلیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ امام کی خدمت میں آنے والا ہارون مکی تو کہتا ہے مولا سے, مولا آپ کی حمایت میں اتنے لوگ موجود ہیں, آپ اٹھائیے قیام کے لیے قدم, ہم آپ کے ساتھ ہیں. روایت آپ کی سنی, خالی جملہ بیان کرنا. امام اس کی باتیں سن رہے تھے اور امام نے اسے آزمانے کے لیے عجیب کام فرمایا. تندور روشن تھا, آگ بالکل اس میں تازہ تازہ موجود تھی, یعنی روشن تھی. مکمل طور پر. فرمایا اس میں جا کے بیٹھ جاؤ. اگر امام بٹھائیں باغوں میں تو بیٹھ جاؤ گے، امام بٹھائیں جلتے ہوئے تندور میں کون بیٹھے گا بھائی؟ اللہ اکبر. ہاتھ جوڑ دیے مولا، مولا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کہتے ہیں ابھی ان سے بات ہو رہی تھی کہ ایک امام علیہ السلام بچانے والا اور آ گیا، یہ مکے کا رہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آتا رہتا ہے. امام نے اسے فرمایا کہ جاؤ تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ. جا کے بیٹھ گیا. یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آگ کا کام جلانا، خلقت کے قوانین کہتے ہیں آگ کو جلانا چاہیے. اگر آگ نے ابراہیم کو نہ جلایا تو امر خدا تھا، اور اگر امام کے صحابی کو آگ نہ جلائے تو صاحب امر کا ارادہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک. تو امر کی پہلی قسم کیا ہے کہ جہاں پر خلقت کے قوانین میں آپس میں اس طرح سے درمیان میں امر ڈال دیا جائے کہ اس کو روک دے. مثالیں انشاءاللہ اور بھی آہستہ آہستہ آسان کریں گے. اب آئیے اگلی قسم امر کی. آج اور باقی باتیں انشاءاللہ کل. سوچ کر تو رہا تھا کہ آج میں پہنچ جاؤں گا اذن و تدبیر تک، لیکن ابھی لگنے نہ مجھے آج پہنچیں گے. امر کی ایک قسم اور آج کی حد تک. کبھی کبھی پروردگار یوں کہیے کہ خلقت کے قوانین میں اس کی اسپیڈ بڑھا دیتا ہے. ہوتا وہی ہے جو قانون خلقت کے اعتبار سے ہو رہا ہو، لیکن اس میں اسپیڈ بڑھا دیتا ہے. کیا مطلب؟ آسان سی مثالیں. حضرت سارا علیہ السلام، سورہ ہود کی آیت پڑھیے تو سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں جناب سارا 80 سال کی ہو گئی تھی، اور اب یہ تو آپ کے علم ہے کہ خاتون کی ایک عمر ہوتی، اس عمر کے بعد خاتون کے لیے پروردگار کی بارگاہ صلاحیت اولاد میڈیکلی نہیں رہتی. اسی بنیاد پر یائسہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں فقہ اعتبار سے کہ اب یہاں پر گنجائش ختم ہو گئی مخصوص خون کے حوالے سے. ایسے ہی جناب سارا 80 سال کی بوڑھی ہو گئی، اور 80 سال سیدانی ہو غیر سیدانی ہو یہ آپ کے علم میں کہ فرق ہے 10 سال کا، کہ 10 سال زیادہ سیدانی کو ملتے ہیں صاحب اولاد ہونے کے لیے. جناب سارا 80 سال کی ہو گئی، 60 بھی نہیں 80 سال. اور 80 سال میں جب فرشتے آئے بشارت دینے کے لیے تو آپ نے حیرانگی کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مارا کہ اب میرے اب اولاد ہوگی 80 سال کے ہونے کے بعد. تو نظام خلقت ہے، شوہر بھی ہیں بیوی بھی ہیں، میل فیمیل دونوں موجود ہیں، لیکن نظام خلقت کے اعتبار سے اب یہ پروسیس بہت ناممکن مشکل ہو گیا تھا. عجیب جملہ ہے، آنے والے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ ہے، کیا آپ اللہ کے امر کے بارے میں حیران ہیں؟ تو خلق نہیں ہو رہا اب. امر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو نظام خلقت کے قوانین میں اگر وہ جملہ استعمال کروں، عجیب جملہ ہے، کہ جلتی پر تیل کا کام کر دینا، اسپیڈ کو بڑھا دینا. ایک زمانہ تھا کہ جب کہ آپ آتے تھے حج کے لیے عمرے کے لیے تو کبھی بائی شپ آتے تھے، کبھی آنے لگے آپ بائی شپ کے بجائے بائی ایئر، تو بائی ایئر آپ کا ٹائم بچ گیا. آپ کو آنا مکے تھا، پہلے آتے تھے بائی روڈ پھر بائی شپ پھر بائی ایئر. اسی انداز نظام خلقت میں خدا چاہے تو اسپیڈ کو بڑھا دیتا ہے. اس کی مثال آئیے، اس کی مثال لیجئے. اگر کوئی انگلی کٹ گئی ہو اور انگلی کٹی ہوئی آپ یہاں پہ جوڑنا چاہیں تو نظام خلقت کے قوانین کے لحاظ سے ٹائم چاہیے اس کو. آہستہ آہستہ اس کے سیلز آپس میں خود اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپس میں یہ جوائنٹ ہوتے جاتے ہیں. ایک ٹائم چاہیے, لیکن اگر حجت خدا ہاتھ رکھ دے, میں مثال تو اور بھی دے سکتا تھا. آئیں تھی نا جناب خولا خدمت امام میں کہ مجھے اب تک خدا نے صاحب اولاد نہیں کیا. امام نے دست امامت کو رکھا خولا کے ہاتھ پر, فرمایا ہو جا محمد نامی بیٹے کے وجود سے حاملہ, اور ہو گئی. کھجور کب پکتی ہے آپ کے یہاں؟ کچی ہے نا ابھی تو. کیا کھجور پکتی ہے 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, 9 مہینے میں؟ اگر معصوم اشارہ کریں تو نظام میں. اچھا ایسا ہے کہ اگر اس درخت یعنی اس دیوار سے کھجور آئے تو خلقت کے قوانین کے خلاف ہے, اور اگر کھجور کے سوکھے درخت سے کھجور آئے تو خالی اسپیڈ بڑھا دی گئی ہے جس سے کوٹس معلوم ہو جائیں. قبلہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا, اس سے پاسورڈ معلوم ہو جائے تو وہ اسپیڈ بڑھا بھی سکتا ہے اور اسپیڈ کم بھی کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چلیے آج کی حد تک بات کریں روکتے ہوئے. باقی عمر کی دو قسمیں ہیں, اس کے بعد اذن اور تدبیر, پھر قضاء اور قدر, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے بدا پر. ہو سکتا ہے بدا تک پہنچتے پہنچتے ہی اشرہ ختم نہ ہو جائے. اور میں آپ کی خدمت میں خط پڑھا تھا مولا کا, جب بات عقیدے کی آئی ہے نا تو آئیے عمل کی بات بھی کر لیتے. اور عمل میں خط ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ نے امام کا نام سنا اور درود پڑھ دیا, یہ آپ کا اظہار محبت ہے, احترام ہے علی محمد کا. ایسے ہی تو صرف نام سن کے درود پڑھ دیتے ہوں تو پیغام سن کے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ دو کان استعمال کر لیں آپ. آخر امام علیہ السلام نے کس سے فرمایا تھا؟ اگر کوئی سننے والا نہ ہوتا تو امام اپنے الفاظ کو کیا اس طرح سے ضائع ہونے کے لیے فرماتے؟ کوئی نہ سنے, ہم بتا دیتے. نہیں سنیں گے, کون سنیں گے؟ جو اپنے آپ کو جعفری کہتے سنیں گے. اب جتنے جعفری بیٹھے ہوئے, چاہے نسب کے جعفری ہوں یا سبب کے جعفری ہوں, جتنے بیٹھے ہوئے اور آپ کے برکت سے جتنے سن رہے ہیں جہاں بھی, امام نے خط میں ارشاد فرمایا علیکم بالحیا, ہم کل پڑھ چکے, والتنزہ ہم کل پڑھ چکے. نمبر 3, وہ علیکم بمجاملت اہل الباطل, اور تم پر لازم ہے کہ اہل باطل کے ساتھ مجاملہ کرو. مجاملہ یہ مباہلہ نہیں ہے, مجاملہ کا لفظ نکلا جمیل سے, یعنی اہل باطل کے ساتھ اچھی روش اختیار کرو. مجاملت اہل الباطل, تو کبھی مجاملہ صرف نیت میں ہوتا ہے, کبھی مجاملہ قول میں ہوتا ہے, کبھی مجاملہ عمل میں ہوتا ہے. اور آج تینوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں. مجاملہ نیت میں ہو, بڑی شخصیت گزرے سید ابن طاووس اور رحمت اللہ علیہ, ہمارے علماء میں سے. وہ شب قدر میں بیٹھے ہوئے پریشان تھے کہ کس کے لیے آج دعا مانگیں. پہلے خیال آیا کتنے مومنین بیمار ہیں, کتنے پریشان حال ہیں, کتنے بے روزگار ہیں, کتنے اولاد کے لیے متمنی ہیں اور اولاد نہیں ہے. پھر سوچا کہ مومن کو رزق مل جائے گا, مومن کو خدا اولاد عطا کر دے گا, مومن کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن مومن کے حق میں اگر دعا مانگیں گے شب قدر میں صرف مومن کے لیے, تو یہ مومن کی مادی دعاؤں میں سے ہے. کیوں نہ ایسی دعا مانگی جائے جو سب سے مستحق ہو آپ کی دعا کا. ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. خدایا جتنے اہل کفر ہیں انہیں دولت ایمان دے دے. بے مجاملت اہل الباطل, جتنے منافقین ہیں ان کو ایمان کا راستہ بتا دے. سوچیے اگر آپ کی دعا سے کسی ایک مومن بیمار کو شفا ملی یا کسی ایک کافر کو ایمان ملا, بتائیے زیادہ پروفٹ کس میں, سلوات پڑے محمد والے محمد, کس میں ہوگا آپ کا؟ ہمارے یہاں بڑا مشکل مسئلہ یہ کہ افراط یا تفریط ہو جاتی ہے. میں اس لیے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہتا ہوں, ایسا نہ سمجھیے کہ جناب مومن کے لیے دعا مانگنا آج سے منع کر دیا گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوا. مومن کے حق میں دعا مانگی یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے, لیکن مومن کے حق میں دعا کے ساتھ ساتھ مجاملت اہل الباطل, اہل باطل کے ساتھ اچھی روش نیت میں کیا ہو کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ جو راہ ہدایت سے دور ہیں, جو آل محمد کو نہیں جانتے, کبھی کسی کے ہاتھ پر آپ اسلام پہنچائیے, ایمان پہنچائیے, کبھی دعا تو مانگیے کہ جو ولایت سے دور ہیں ولایت میں آ جائیں, تو اسلام سے دور ہو اسلام کے اندر آ جائیں. مجاملہ نیت کے اعتبار سے, مجاملہ قول کے اعتبار سے. امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں آنے والا امام کے سامنے امام کو سب و شتم کر رہا ہے, اور یہاں تک سخت ترین جملہ, امام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا, ان تک کے بارے میں اس نے اپنے زبان کو نجس کیا, الفاظ غلط ادا کیے. اس انسان سب سن لیتا ہے مگر اپنے نسب پر کوئی بات نہیں سنتا, وہ نسب بھی آل محمد کا. مگر امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو, یہ قول کے اعتبار سے مجاملت اہل الباطل. امام کے الفاظ نے اسے منقلب کر دیا, جو آیا تھا گالیاں کہتا ہوا گیا درود پڑھتا ہوا. مجاملت اہل الباطل, اور عملی اعتبار سے بہت ساری مثالیں, چاہے معصوم کی مثالیں ہوں یا غیر معصوم کی. وہ پتھر مار رہی تھی, پیغمبر مزاج پوچھی کر رہے تھے, چاہے وہ امام کا چاہنے والا مالک کیوں نہ ہو. تو مجاملت اہل الباطل, دیکھیے آپ کے رویوں سے کوئی اگر غیر اپنا ہو جائے, اور اپنا ہو نہ ہو کم از کم اپنوں کا مخالف نہ رہے, تو آپ کے نامہ اعمال میں بڑی نیکی ہے. بے مجاملت اہل الباطل, بس میں نے بات کو مکمل کیا, اور اب فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر دعا مانگنے کے لیے, اور دعا مانگنے کے لیے آپ کے پاس دو ہاتھ ہیں, اور دونوں ہاتھوں میں طاقت چاہیے. جس کو اہل بیت نے باب الحوائش قرار دیا ہے, ان میں کتنا چھوٹا بچہ ہے, کبھی غور کیجئے گا. اگر آپ نے کوئی بڑا کام کہنا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کسی بڑے سے کہیں گے نا. گھر میں چھوٹے کام آپ بچوں سے بھی کہہ سکتے ہیں, اور بڑے کام آپ کہتے ہیں بڑوں سے, کہ جو چھوٹے بچے نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے. اسلام کم سنی میں تھا, اصغر شباب میں. اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کی مٹھیاں بھی پوری نہیں کھلتی ہوں گی. بابو لو بھائی جی, اتنا چھوٹا بچہ شیر مادر پیتا ہوا. اللہ اکبر, شیر مادر کا زمانہ لے کر رخصت ہو گیا, اسے عبداللہ کہتے تھے, نام تھا علی اصغر. اس لیے آج کوئی اور نام سے امام کو یاد کیا جائے کہ نہ کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے علی اصغر کے بابا حسین آپ پر ہمارا سلام ہو. بس دو جملے پڑھوں گا آپ کی خدمت میں, یہ جملے بہت سخت ہیں. کربلا مولا میں ایک عالم ہوا کرتے تھے, بہت سے علماء جس طرح اور گزرے ہیں. ایک جناب مرتضیٰ کشمیری بھی تھے, معروم ہو چکے, پرانا واقعہ. کسی نے ان سے آ کر پوچھا تھا آقا مرتضیٰ سے کہ بتائیے کہ قبر علی اصغر کہاں پر ہے. میں دو دن سے تدفین پڑھ رہا ہوں, کربلا کے شہیدوں کے لاش دفن کیسے کیے گئے. تو سوال کیا کہ آقا مرتضیٰ سے بتائیے قبر شہزادے علی اصغر کہاں پر ہے. آپ رونے لگے, خاموش ہو گئے, جواب نہیں دیا. حالت استراحت میں جب بستر پر پہنچے, خواب کی حالت میں آقا حسین کی زیارت ہوئی. آقا فرماتے ہیں کہ مرتضیٰ تم سے پوچھا تھا نا ہمارے چاہنے والے کہ قبر علی اصغر کہاں پر, تم نے بتایا کیوں نہیں. کہتے ہیں مرتضیٰ مولا سے کہ مولا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا جواب کیا دوں, روایات بڑی اس طرح سے غیر واضح ہیں کہ قبر مولا نے بنائی تھی خیمے کے پیچھے. اللہ اکبر, رونے والو, کربلا میں کوئی شہید ایک سے زیادہ مرتبہ شہید نہیں ہوا سوائے 6 مہینے کے اصغر کے, اسے 3 مرتبہ شہید کیا گیا. ایک مرتبہ اتنا بڑا تیر مارا گیا جو تیر نہیں تھا, سمجھیے نیزے کے برابر تھا اس بچے کے لیے, کہ 3 پھل کا تیر اتنا وزنی تھا کہ بچے کو لے کر الٹ گیا وہ. اسی لیے ماں نے جملہ کہا تھا بچے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر, بنیا مسلو کا تم ہر. پیارے بیٹے, ماں کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھ جیسے بچے نہر بھی کیے جاتے. تو ذبح ہونا اور تھا, نہر ہونا اور ہے. اور دوسری بار یہ تمام قبیلوں میں اس کٹے ہوئے سر تقسیم ہو رہے تھے شہیدوں کے, ایک قبیلہ رہ گیا. تو کسی ملون نے مشورہ دیا کہ یہ اختلاف ختم کرنا ہے, تو حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے, کہیں اسے دفن کر دیا ہے خیموں کے پیچھے. ملون نیزہ مارتے ہوئے چلے, جہاں جہاں زمین نرم تھی وہاں نیزے مارے گئے. اللہ اکبر, واہ غربت, واہ محمد. اور نیزے پر معصوم کی لاش کو نکالا گیا تو سینے پر نیزہ مارا گیا, اور جب سر کاٹنا تھا تو اتنے چھوٹے بچے کا اپنے سر کاٹا گیا. واہ غربتا, واہ مصیبتا. اس لیے پریشان تھے مرتضیٰ کہ کیا جواب دے رونے والوں. امام نے ارشاد فرمایا تھا مرتضیٰ سے کہ اب اگر کوئی پوچھے تو یاد رکھو تم بھی سمجھ لو, اور جو پتا پوچھتا ہوا ہے تو بتا دینا کہ اصغر میرے سینے پہ لیٹا ہوا. آئے حسین, رونے والوں, جب میرا امام رخصت ہو رہا تھا, جناب سکینہ باپ کا راستہ روکے ہوئے تھی, بابا کربلا میں رات آئے گی سکینہ کو نیند آئے گی. بابا سکینہ کہاں سوئے گی؟ فرمایا بیٹی ماں کے پاس سو جانا. بچی کہتی ہے مگر بابا اما کے پاس تو بھیا علی اصغر سوتا ہے. فرمایا بیٹی ضد نہ کیجیے, آج سے اصغر ہمارے پاس سوئے گا, تم اپنی ماں کے پاس سو جانا. جب میرے چوتھے امام نے اپنے بابا کے ٹکڑے بدن کے اٹھائے, پہلے بابا کو لٹایا, پھر سینے سے تیروں کو نکالا, اصغر کی لاش کو اٹھا کے حسین کے سینے میں رکھا. واہ محمد, واہ مصیبت. اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, باب الحوائج کا واسطہ, شہزادے کا واسطہ, پروردگار علی اصغر کا واسطہ. میرے مولا, وہ اتنا محبت کرنے والا، اتنا عطا کرنے والا کہ اگر چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر اپنے بابا سے کہہ دے ہمارا کام ہو جائے گا، اپنے چچا سے کہہ دے ہمارا کام ہو جائے گا، اپنے بھیا امام سجاد سے کہہ دے ہمارا کام ہو جائے گا، اپنی دادی فاطمہ زہرا سے کہہ دے، پروردگار واسطہ شہزاد علی اصغر کا ہماری تمام دعائیں قبول فرما، مشکلات کو دور فرما، وسعت رزق عطا فرما، پروردگار صاحبہ ایمان دینے والے ہاتھوں کو لینے والے ہاتھوں میں شامل نہ فرما، پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا فقر و فاقہ سے محفوظ فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد واله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين، ماتم حسین، یا حسین